من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اور وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہوں انہیں انتظار کرنا ہے اپنی جانوں کے ساتھ، تین قروء، تین حیض یا تین طہر، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں اگر ان کا اللہ کے ساتھ اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمائی ہے. اور اس بارے میں ان کے خاوند اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں تو ان عورتوں کے پلٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، اور ان عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں بھلائی کے ساتھ جس طرح ان کے ذمہ واجبات ہیں. اور مردوں کے لیے عورتوں پر درجہ ہے، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں. گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی ابتدا ہوئی، اور ہم اللہ کی توفیق سے آیت کریمہ کے اس حصہ تک پہنچے تھے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے اسی طرح بھلائی کے ساتھ حقوق ہیں جس طرح کے ان کے ذمہ واجبات ہیں. اور اس حصہ میں جہاں تک مجھے یاد ہے جو بات بیان کی گئی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم تمام میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک بیان کی جا رہی تھی جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجۃ احدنا علی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تطعمها اذا تعمت وتقصوها اذا اقتصيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحجر الا في البيت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے جو حقوق اس کے خاوند کے ذمہ ہیں ان میں سے پانچ حقوق کا اس حدیث پاک میں ذکر فرمایا. اپنی انگلیوں پہ گنتے جائیے اور یاد رکھیے. پہلا حق یہ بیان فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے اس کو بھی کھلا. اور اس حق کی تھوڑی سی تفصیل اللہ کی توفیق سے گزشتہ نشست میں بیان کی گئی. آدمی یہ نہ کرے خود تو بازاروں میں ہوٹلوں میں مرغ اور پلاؤ کھاتا رہے اور گھر میں پکانے کے لیے دال کے سوا اور کوئی اسے چیز ہی نہ ملے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جیسے وہ خود کھائے ویسے ہی اپنے گھر والوں کو کھلائے. ہاں اگر مرغ کھلانے کی استطاعت نہیں، پلاؤ کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرنے کی استطاعت نہیں، اسلام اس کو اس بات کا پابند نہیں کرتا کہ ضرور پلاؤ اور مرغ کا ہی ساز و سامان لاؤ، یہ پابندی نہیں. اسلام کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا مطالبہ یہ ہے جیسے خود کھاؤ ویسے انہیں کھلاؤ. اور دوسری بات یہ فرمائی وَتَكْسُوهَا اِذَا اغْتَسَلْتَ، اور تم اسے پہناؤ جب تم خود پہنو. اپنے لیے تو بڑے اہتمام سے بڑے شوق سے گرمیوں اور سردیوں کے الگ الگ لباس تیار کروائے اور موسم ربیع میں خاص لباس کا اہتمام کرے اور گھر والوں کو بھول ہی جائے. جب بھی گھر والے لباس کا مطالبہ کرے فوراً کہے میری نوکری خطرے میں، معلوم نہیں کب جواب ہوا کہ ہوا. اور جب اپنے لیے خریدے نہ نوکری کو خطرہ نہ آمدن میں کمی. یہ انداز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر حالات واقعتاً پتلے ہیں، بے روزگار ہے یا نیم بے روزگار ہے یا آمدن قلیل ہے، ٹھیک ہے وہ اس کی شریک حیات ہے. اگر تونگری ہے خوشحالی ہے تب بھی وہ اس کی شریک ہے. اگر تنگستی ہے غربت و افلاس ہے تب بھی وہ اس کی شریک ہے، وہ شریک حیات ہے. خوشی میں بھی غمی میں بھی تونگری میں بھی اور غربت و افلاس میں بھی. اور قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے عورتوں پہ جو خرچ کرنا ہے اس کو کتنے پیارے انداز سے بیان فرمایا لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. فرمایا وہ شخص جسے اللہ نے تونگری عطا فرمائی ہے، جسے خوشحالی سے نوازا ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. اور اگر کسی کا رزق تنگ ہے، اس کے وسائل محدود ہیں، اس کی آمدنی قلیل ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے. کتنا پیارا ہے اسلام ضابطہ حیات انسانوں کے لیے، کاش کہ انسان اس بات کو سمجھ لے. اور پھر کیا فرمایا لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، اللہ تو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی انہوں نے جتنا انہوں نے کسی انسان کو نوازا. اگر وسائل زیادہ ہیں، تونگری ہے، خوشحالی ہے، خرچ خرچ اس کے مطابق ہے، اگر غربت و افلاس ہے خرچ اس کے مطابق ہے۔ اور یہاں ابھی بعد میں مرد کے جو حقوق عورت کے ذمہ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن ضمنی طور پر یہاں یہ بات کہتا جاؤں، عورتوں کو بھی اس بات کا احساس رکھنا چاہیے مرد اس کی تنخواہ قلیل ہے، اس کے خسارے اور نقصان کے دن ہیں، اب اس کا اصرار ہے، عید آ رہی ہے، تیرا بیڑا غرق ہو یا تیرا بیڑا پار ہو، مجھے تو وہی لباس چاہیے جو فلاں کی عورت عید کے دن پہنے گی، میں اس سے کم درجہ کا لباس نہ لوں گا۔ عورت کا یہ مطالبہ یہ بھی اسلام کے منافی ہے۔ جو چیز لانے کی اس میں استطاعت ہی نہیں وہ کہاں سے لائے؟ جس طرح کے پہلے کہا وہ شریکہ حیات ہے، اگر تونگری ہے تو تونگری میں شریکہ ہے، اور اگر غربت و افلاس ہے تو وہ اس میں شریکہ ہے۔ اپنے خاوند کو یہ کہہ کے تنگ نہ کرے میرے ابو ایسے تھے، میرے بھائی ایسے تھے، اس کا یہ کہنا خاوند کے لیے اذیت کا سبب بنے گا، گھر میں ناچاکی پیدا ہوگی اور کنبہ کی جو گاڑی ہے وہ رک جائے گی۔ اور اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، دونوں کی رہنمائی ہے، دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے واجبات ہیں۔ تیسری بات عورت کے حقوق کے سلسلہ میں اس حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، بیوی کے چہرے پر نہ مار۔ اور بعض لوگ اس بارے میں انتہائی بدبخت اور بدنصیب واقع ہوتے، گھر والوں کے ساتھ ان کا تعامل ایسے ہوتا ہے جیسے کہ شاید اسلام میں جانوروں کے ساتھ بھی اس تعامل کی ضرورت نہ ہو، جب غصے میں آئے معلوم نہیں کہ کیا پھینک رہے، اور معلوم نہیں کیا مار رہے ہیں، اور معلوم نہیں کیا بک رہے ہیں۔ مرد کو اللہ نے گھر میں حکمرانی عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، واضح بات ہے، لیکن اس کی حکمرانی کے چلانے کے لیے حدود ہیں، ضوابط ہیں، قیود ہیں۔ اور میرا یہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو خصوصی ایک پروگرام صرف کسی موضوع پہ ہو کہ زوجین، خاوند اور بیوی، ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے واجبات کیا ہیں۔ اللہ نے چاہا تو خصوصاً ایک یا ایک سے زیادہ نشست اسی موضوع پر ہوگی۔ اب جو چیز مختصر طور پر عرض کر سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے عرض کیے دیتا ہوں۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، عورت کے چہرے پہ خاوند نہ مارے۔ اور مارنے کے سلسلے میں ایک اور بات بھی ہے، اور سب لوگ توجہ سے سنیں اور یاد رکھیں، مارنا کب ہے؟ ابھی غصے میں آیا، ہڈیا میں نمک تیز ہے، بس ماشاء اللہ مولا بخش تیار ہے۔ جو مارنا ہے اس کا مرتبہ کب آتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن فعذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو کیا کرو؟ مارو، فائدوہن، ان کو وعظ کرو، ان کو نصیحت کرو۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وعظ و نصیحت کرنا، پیار سے، الفت سے، اچھے طریقے سے سمجھانا۔ دوسرا مرحلہ، واہجروہن فی المضاجع، وعد و نصیحت کا نسخہ کارگر نہ ہو، عورت اس سے اثر قبول نہ کرے، اس سے ذرا دور ہو جاؤ، اپنے بستر کو اس سے الگ کرو اور گھر سے نہ نکلو. اور ابھی یہ بات اس حدیث میں آ رہی ہے، گھر ہی میں رہو لیکن تھوڑا سا اس سے دور ہٹ جاؤ کہ شاید اس میں جو کوئی تکبر آ رہا ہے، ناز و نخوا کا جو کچھ تھوڑا سا غلبہ ہے، وہ شاید کہ تکبر ٹوٹ جائے. مقصود تو اسلام میں اصلاح ہے، توڑنا تو مقصود نہیں. اور اگر پھر بھی بات نہ بنے پھر فرمایا وضربوہم، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر مارو. اور اگر کوئی شخص پہلے ہی مرحلہ پر اس نسخہ کو استعمال کرے جس کی اجازت تیسرے مرحلہ کے لیے آئی ہے، تو وہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ آپریشن مریض کے لیے ضروری ہے کب؟ جبکہ معمولی دوائی یا انجیکشن وہ کام نہ آئے. اب پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں جس کا پیٹ چیر دو، کیا یہ بات درست ہے؟ پیٹ کا چیرنا تو بات کی بات ہے، ٹیبلٹس دو، کیپسول دو، کوئی سیرپ دو، انجیکشن دو، بات نہ بنے تو پھر اس بارے میں غور کرو. اور پھر جو مارنا ہے، جس کی مارنے کی عورتوں کو اجازت دی ہے، اس میں بھی فرمایا کہ زیادہ مارنا نہ ہو، کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، اور چہرے پہ نہ مارو. ہر ذرا غور کرو، اگر کوئی شخص شریعت کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے عورتوں سے تعامل کرے تو شاید مارنے کی نوبت ہی کم آئے. اور آ بھی جائے، جو اپنے حواس اتنے قائم رکھے کہ معمولی مارنا ہے، چہرے پہ نہیں مارنا، یعنی اس کی ہوش ٹھکانے ہو، اس کے معاملے اللہ کے فضل و کرم سے سدھریں گے یا بگڑیں گے. تباہی و بربادی تو تب ہوتی ہے کہ خامد غصے میں ہے، دیوانہ ہے، پگلا ہے، کچھ پتا نہیں کیا بکواس کر رہا ہے اور کیا حرکات کر رہا ہے. اس حدیث میں تیسری بات کیا فرمائی؟ ولا تضرب الوجه، چہرے پہ نہ مار. اور چوتھی بات کیا فرمائی؟ ولا تقبح، اس کو برا نہ کہہ. کیا مقصد؟ کیا برا نہ کہہ؟ تقبح، یہ نہ کہہ قبح اللہ، اللہ تیرا ستیاناس کرے. اس قسم کی بد دعا اس کے لیے نہ کر، اس قسم کی تان و تشنی اس سے اس کو عدیت نہ پہنچا، تو تیری شریکہ حیات ہے. ابھی غور کر، اب غصے میں آنے سے چند گھنٹے پہلے تو اس کے متعلق کیا کہہ رہا تھا؟ یقلق، اتنا نہ بدل جا، اس کی بربادی کے لیے، اس کے ستیاناس ہونے کے لیے، اس کے لیے اللہ سے بد دعائیں کرنا شروع کر دے یا اس پر لعنت و پھٹکار بھیجنا شروع کر دے. اور پانچویں بات کیا فرمائی؟ ولا تحجر الا فی البیت، اگر ناراض ہو جائے اور ضرورت ہو، عورت سے کچھ دیر کے لیے دور ہونا ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، غور کیجئے. آدمی اسلام کی ایک بات میں صرف غور کرے نا، تو اسلام کی عظمت اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ اس خالق کی طرف سے آئی ہوئی شریعت ہے، جس ایسا کوئی بھی نہیں. تو ان کی جو شریعت ہے، ان کی شریعت کا مقابلہ کوئی اور نظام، کوئی اور قانون، کوئی اور ضابطہ حیات، کوئی اور دستور کیسے کر سکتا؟ فرمایا ولا تحجر الا فی البیت، ناراض ہے، عورت سے جدا ہونے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی خاطر فرمایا گھر سے باہر نہیں جانا. کتنی پیاری بات ہے. اب عورت سے جو بائیکاٹ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس سے انتقام لینے کے لیے، اس کو اذیت پہنچانے کے لیے، اس کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، یا اس کی اصلاح کے لیے. مقصد تو اصلاح ہے، مقصد تو یہ ہے کہ جو کچھ دوری آ چکی ہے اس دوری کو ختم کر کے قربت پیدا کرنا. اب وہ گھڑی سے باہر ہے اور ناراض ہے، بائیکاٹ ہے، تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اب صاحب گھر والی سے ناراض ہیں، رات کو گھڑی نہیں آ رہی، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیل رہے ہیں کسی اور جگہ. اب وہ بیچاری کیا کرے؟ وہ سیدھی لائن پہ آنا بھی چاہے کیسے آئے؟ اب وہ تاش والی مجلس میں جائے اور وہاں جا کے کہے مجھے معافی دے دوں. کتنی پیاری بات ہے، ناراض ہونے سے نہیں روکا. انسانی طبیعت ہے، جہاں بھی دو شرکا ہوں کچھ نہ کچھ بدمزگی کبھی کبھار پیدا ہو ہی جاتی ہے. ہاں کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ شاید وہ بچ جائے، مگر نہ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، ماں بیٹے میں، ماں بیٹی میں کبھی کبھار کچھ نہ کچھ تلخی، بدمزگی، خلفشار ہو ہی جاتی ہے. اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا، ناراض ہونے سے، جدا ہونے سے نہیں روکا، ہو ہی جاتا ہے. لیکن اس جدائی کو صحیح ضابطے کے تحت لایا. ولا تحجب الا فی البیت، ناراض ہوئے ہو، بیوی سے دور ہوئے ہو، اب یہ نہیں کہ گھر چھوڑ جاؤ. اور اس کا ایک اور پہلو بھی یہ ہے، ضروری نہیں کہ خاوند جب بھی ناراض ہو اس کی ناراضی درست ہو، غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ کون سا فرشتہ ہے یا کون سا نبی ہے؟ جب گھر میں قریب ہوگا، گھر والوں کو دیکھے گا، شاید کسی احساس پیدا ہو، اور اس کے لیے پلٹنا آسان ہو، اور جب دور نکل جائے تو اس کے لیے پلٹنا مشکل ہو جائے گا. اور اسلام چاہتا ہے کہ دونوں پلٹ کے اسی خوشحال کنبے میں آ جائیں جس میں وہ ناراض ہونے سے پہلے تھے. اس حدیث پاک میں بیوی کے جو خاوند کے ذمہ حقوق ہیں، ان میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ حقوق کو بیان کیا. نمبر ایک، اپنے انگلیوں پہ گن لیجیے اور ان حقوق کو گنیے. ابھی جو آپ کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں وہ آپ نہ بھی گنے تو خیر ہے، ان کو گنیے، یہ ہمیں ادا کرنے ہیں. اگرچہ عام طور پر ہمارا معاملہ یہ ہے، جب بھی گھر میں بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ وہی احادیث دہراتے ہیں جن میں ہمارے حقوق کا ذکر ہے، اور بڑے شوق سے، بہانے سے وہی احادیث دہراتے ہیں. اور جن احادیث میں ہمارے واجبات کا ذکر ہے، اللہ معاف کرے، گویا کہ وہ احادیث ہی نہیں، کبھی کم ہی ان کو زبان پہ لاتے ہیں. اور یہ انداز درست نہیں، توجہ سے سنیے، توجہ سے سنیے، یہ انداز درست نہیں. اس انداز کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے، خوب توجہ سے سنیے، یاد رکھیے. اس غلط انداز کی وجہ سے اگر کوئی عورت خود دین سے باخبر نہیں تو امکان ہے اس کے دل میں دین کی نفرت پیدا ہو. یہ نقطہ بڑا خطرناک ہے، بڑا سنگین ہے. جب عورت ہمیشہ مردوں سے یہ سنے اسلام میں ان کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور خود وہ دین سے بے خبر ہے، اور عام عورتیں دین سے بے خبر ہیں، اب شاید کہ وہ زبان پہ یہ احساس لائے یا نہ لائے، لیکن دل ہی دل میں شاید یہ سوچے کہ اسلام تو عورت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور خدا نہ کرے اگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے تو وہ کہے گی میرا اسلام سے کیا تعلق ہے. اپنے حقوق کے ذکر میں مبالغہ کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی دین سے دوری کا سبب نہ بنے. اور اگر گھر والی دین سے دور ہو گئی مجبوراً میرے اور آپ کے حقوق ادا بھی کر دے تو اس میں خیر نہیں. جب دین ہی نہ رہا تو خیر کہاں سے آئے گی؟ عورت کے مردوں کے ذمہ جو حقوق ہیں، بیوی کے خاوند کے ذمہ جو حقوق ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کرے. بے غیرت، بے حیا دیوس نہ بنے. بیوی شریعت کی حدود کو پھیلاتے ہوئے بے غیرتی کے دروازوں کے قریب بھٹک رہی ہے اور اسے کچھ خبر ہی نہیں. ایسا شخص، اس کے جرائم کتنے ہی زیادہ ہیں، ایک اس کا جرم یہ ہے یا عدالتی زبان میں ایک دفعہ جو اس پہ منطبق ہوتی ہے یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. عورت کا یہ حق ہے کہ ہر وہ چیز جو اسے برائی کے قریب کرنے والی ہے، بے حیائی کے قریب کرنے والی ہے، عورت کا جو اپنا گناہ ہے وہ تو ہے، لیکن اس کا مرد کے ذمہ یہ حق ہے کہ مرد ہر اس چیز سے اس کو دور رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اسلام کی اصطلاح میں وہ دیوس ہے. اور وہ جو دیوس ہے اس کا جنت میں داخلہ حرام ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثة حرم اللہ علیہم الجنہ، مدمن الخمر والعافق والدیوس الذي يقر في اهله الخبث. فرمایا تین قسم کے لوگ وہ ہیں جنت میں جانا ان پر حرام ہے. کون کون ہے وہ بدنصیب؟ فرمایا ایک جو شراب ہمیشہ پیتا ہے، شراب کا رسیہ بن چکا ہے. دوسرا جو ماں باپ کا نافرمان ہے. اور تیسرا جو دیوس ہے. اور دیوس کون ہے؟ فرمایا جو اپنے گھر والوں میں خبث دیکھتا ہے، برائی دیکھتا ہے، بے حیائی دیکھتا ہے، تس سے مس نہیں ہوتا. اور بعض احمق اور بے وقوف لوگ جب اس موضوع پر ان سے گفتگو ہو تو جواب میں کہتے ہیں گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، پگلا ہے یہ، دیوانہ ہے، یہ مقام اچھے سلوک کا نہیں، یہ مقام برائی کو جڑوں سے کاٹ پھینکنے کا. اور ایک اور روایت میں ہے، لا یبالی من دخل علی اہلہ. دیوس وہ ہے اسے اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے. اور ذرا غور کیجئے کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اور بہت سے لوگ، خاص طور پر وہ جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، اس بارے میں کتنی غفلت کا شکار ہے. بات کھول کے کرتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے. بات کہنے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن مقصود یہ ہے کہ شاید اگر ہم میں سے کہنے والا یا سننے والے کوئی اس غلطی بھی آ رہا ہے، چھوٹا جوان بھائی آ رہا ہے، بڑا بھائی آ رہا ہے، کچھ پرواہ نہیں. اور خاوند کا جو بھائی ہے، معلوم ہے مدینے والے نے عورت کے لیے اس کا کیا نام رکھا ہے، معلوم ہے. فرمایا الحمد الموت، جو دیور اور جیٹھ ہے یہ عورت کے لیے موت ہے. اب میں جتنا مرضی اپنی زبان سے موت پہ مختلف قسم کے غلاف چڑھاؤں، نہیں، بڑا اچھا ہے، اس کی نگاہیں بڑی نیچی ہیں، بڑا مہذب ہے. میری بات ٹھیک ہے یا مدینے والے کی ٹھیک ہے؟ بھائیو، اللہ کو گواہ کہہ کے کہتا ہوں، آپ کی خیر و عافیت کے لیے، آپ کی خیر خواہی کے لیے بات کھل کے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا. میرا یہ ایمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ میں سے سب کا ایمان بھی یہی ہے یا ہونا چاہیے. جو بات مدینے والے نے فرمائی ہے، آسمان بدل جائے، زمینیں بدل جائیں، بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے پھٹ جائیں، ان کی فرمائی ہوئی بات نہیں کر سکتی. فرمایا جو خاوند کے عیدہ و قارب ہیں، دیور جیٹھ، جو عورت کے محرم نہیں، فرمایا وہ موت ہے. اب جو شخص اپنی بیوی کے سلسلہ میں اپنے دل میں اس بات کی غیرت نہیں رکھتا کہ میری بیوی، میرے بھائی چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے سامنے بے حجاب ہو رہی ہے، بے پردہ ہو رہی ہے، بے تکلف ہو رہی ہے، اگر اس نے اس بات کی فکر نہیں کی تو اس نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر ہونے کے ناطے سے اس کے ذمہ واجب کیے. اور کتنے لوگ ہیں، دوست آ رہا ہے، شوہر گھر نہیں، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھل رہا ہے، کون استقبال کر رہا ہے؟ بیگم صاحب. اب چائے کا دور ہے، اب فلاں دور ہے، اور کون انٹرٹین کر رہا ہے؟ بیگم صاحب. جس کے گھر میں یہ کیفیت ہو، بات پھر کہتا ہوں، کہنے کا مقصد صرف اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خیر خواہی. میرے اور آپ کے درمیان کوئی لڑائی ہے؟ نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ چیخوں چلاؤں، نہ آپ کے پاس وقت ہے، سب مشغول. جمع ہونے کا مقصد تو یہی ہے کوئی ایسی بات کہی اور سنی جائے، اس سے کہنے والے کو بھی فائدہ ہو جائے، سننے والوں کو بھی ہو جائے. اور کیا مقصد ہے؟ ہم نے کوئی انتخاب میں حصہ لینا ہے کہ ووٹر بنا لے؟ مقصد تو یہی ہے. وہ شخص جس کے گھر میں یہ کیفیت ہے، اس نے شوہر ہونے کے ناطے سے اس کے جو واجبات تھے ان کو ادا نہیں کیا. اور ہم کیوں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں؟ جن گھروں میں ایسی کیفیتیں جاری ہیں، پھر ان کی طرف سے کون کون سے فتوے پوچھے جاتے ہیں، جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بڑا پریشان، زندگی اجیرن ہو چکی ہے، زندگی کی بجائے موت کا خواہش مند ہوں. یہ سب باتیں سننے میں آتی آتی ہیں کہ نہیں؟ اب کیا کروں؟ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، تیر کمان سے دور جا چکا ہے. اے ظالم، تیر کے کمان سے نکلنے سے پہلے سوچ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہمارے ساتھ شفقت رب کعبہ کی قسم ہماری ماؤں سے زیادہ ہے، ہمارے باپوں سے زیادہ، بلکہ اگر ساری ماؤں کی شفقت کو جمع کیا جائے، مدینے والے کی جو شفقت ہمارے ساتھ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ فرما رہے ہیں، وہ آگاہ کر رہے ہیں، جس کے گھر میں یہ کیفیت ہو اس کا معاملہ اچھا نہیں. دیوس کے لقب اور بدترین لقب کی زد میں آ رہا ہے، اور ایسا شخص اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے والا نہیں. اور بیوی کا تو اتنا حق ہے کہ اگر اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنی پڑ جائے، جان قربان کر دے، اللہ کے ہاں شہیدوں کا مقام پائے گا.
کتنے ہیں حقوق نسواں کے علم بردار اور کتنی عورتیں ہیں عورتوں کے حقوق کا مطالبہ کرنے والی اپنے بہت بڑے حق کو بھولی ہوئی. امام نسائی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون ماله فهو شہید ومن قتل دون اهله فهو شہید ومن قتل دون دینه فهو شہید ومن قتل دون دمه فهو شہید. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے شہید مارا جائے وہ شہید ہے. اور دوسری بات کیا فرمائی, جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی جان کی بھی اور ان کی عزت و ناموس کی بھی, جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر جائے اس کے لیے شہید کا بلند لقب ہے, اور جو شخص اپنے مال کی خاطر اور جو شخص اپنے دین کی خاطر اپنی جان قربان کرے وہ بھی شہید ہے, جو اپنے خون کی خاطر اپنے دفاع کی خاطر اپنی جان قربان کرے وہ بھی شہید ہے. جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے, عورت کا تو خاوند کے ذمے اتنا بڑا حق ہے اگر اس کی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی کی ضرورت ہو جان قربان کر جائے اور شہیدوں میں اللہ کے فضل و کرم سے داخل ہو جائے. لیکن جو بد نصیب اپنے گھر والوں کی عزت و عفت برباد کرنے کے بندوبست خود کرتا ہے, عفت و عصمت کی بربادی کی راہیں خود کھولتا ہے, اس نے اپنی بیوی کے حقوق کو کہاں جاتا ہے. بیوی کا حق جو خاوند کے ذمہ ہے, بہت سے لوگ خاوند کے ناطے جھوٹے چودھری بنے پھرتے ہیں. یہ اسلام میں ہمارے بڑے حقوق ہیں اور جو کرنے کی باتیں ہیں وہ کرتے رہیں. بیوی کے جو خاوند کے ذمہ حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پوری کوشش کرے. صرف یہی نہیں, کھانا نہیں پکایا, اچھا نہیں پکایا اور طوفان بپا کیا ہے. ایک بہت بڑا حق بیوی کا یہ ہے کہ خاوند جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پوری سعی و کوشش کرے, اس کا دل خاوند کے قبضہ میں نہیں. لیکن خاوند اس بات کا پابند ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرے, کوشش میں کوتاہی نہ ہو, پیار سے, محبت سے, افہام و تفہیم سے, الفت سے, ان سے, سختی سے, ڈرانے سے, دھمکانے سے, مرنے سے. اصل بات تو یہ ہے. اور اگر اپنی بیوی سے پیار ہے, اس سے تعلق ہے, اس کی خیرخواہی ہے, تو سب سے بڑی خیرخواہی تو یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی پوری ساری کوشش کرے. اور بات کو مثال سے سمجھیے, کچن میں, باورچی خانے میں آگ لگ جائے, خاوند ڈرائنگ روم میں موجود ہے, فلم دیکھ رہا ہے, وہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, فلم دیکھنے میں مشہور ہے, کیا اس نے اپنی بیوی کے حق کو ادا کیا؟ فلم نہیں دیکھ رہا, قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, نوافل پر رہا ہے, اور بیوی قریب ہے کہ آگ میں جھل جائے. ایسا شخص مجرم اور گناہگار ہے یا ثواب کا مستحق ہے؟ بتلائیے, مجرم ہے. اور جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلہ میں انتہائی سنگین ہے, بیوی تیزی سے اور شوق سے اور زور سے جہنم کی آگ کی طرف جا رہی ہے اور وہ ماشاءاللہ درس دے رہا ہے اور سن رہا ہے مثال کے طور پر، یا کوشش کر رہا ہے کہ جو بینک بیلنس ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑا ہو جائے، ڈالروں اور پاؤنڈوں اور ریالوں کے چکر میں ہے اور بیوی جہنم کی آگ کی طرف جا رہی ہے، اس نے بحیثیت شوہر اس کے جو واجبات تھے ان کو ادا نہیں کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ وہ خود بھی بیوی کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلنے میں اس کی پوری مساعدت کر رہا ہے، اس نے بحیثیت شوہر کے جو اس کے ذمے واجبات تھے ان کو ادا نہیں کیا۔ سورہ التحریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا، اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور وہ آگ کتنی سنگین ہے، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا جو فیول ہے جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے، اور پھر اس آگ کے جو نگہبان ہیں وہ کوئی پاکستانی جیل نہیں کہ جیل میں بند بھی ہے اور شام کو اپنے گھر میں مزے سے سویا ہوا بھی ہے۔ علیہا ملائکہ شداد غلاظ، اس آگ کے جو نگہبان ہیں فرشتے ہیں اور سخت ہیں، غلاظ شداد غلیظ ہیں شدید ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے وہ اس حکم کی مخالفت نہیں کرنے والے، یہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس کو عذاب دو اور وہ رشوت لے کر یا مہربانی کر کے کچھ تخفیف کر دے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جس بات کا اللہ نے انہیں حکم دیا۔ تو بیوی کے جو حقوق ہیں خاوند کے ذمے، ان میں سے ایک حق یہ ہے، آپ سے بیوی کو بچانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ اور یہاں اور بات سمجھیے، ہم سب ایک ہی معاشرے میں ہیں نا، جو لوپ ہولز ہیں ہم سب سمجھتے ہیں، عام طور پر بہت سے لوگ جب وہ بات ہو جس میں ان کی ذاتی خواہش کا تعلق ہو پہاڑ کی طرح سخت ان کا موقف ہوتا ہے، اور کیا مجال ہے کہ بیوی پھٹکے، وہ بھی جانتی ہے اور مرد بھی جانتا ہے کہ میرے اسٹینڈ کے بعد میرے اس موقف کے بعد وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، ہے کہ نہیں ایسی بات، سب سمجھتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے کہتے ہیں کیا کروں، مانتے نہیں، دین میں محبت ہے جی نرمی ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کیوں کوشش کرتا ہے؟ ابھی غور کر، گھر میں جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی اور اس بات کے منوانے میں تیری خواہش تھی، تو نے منوائی کہ نہ منوائی، اب دین کی بات آئی ہے تو کہتا جی کیا کریں، بات مانتے نہیں، ظالم اللہ تو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر، جو تو بک رہا ہے وہ اس کو بھی جانتے ہیں اور جو تو اپنے سینے میں چھپا رہا ہے اس سے بھی باخبر ہیں، کس سے معاملہ ہے تیرا؟ اللہ سے۔ بیوی کے جو خاوند کے ذمہ حقوق ہیں وہ کتنے ہی زیادہ ہیں. جس طرح کہ کہا ہے اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کسی نشست میں مستقل طور پر ان حقوق کے متعلق گفتگو ہوگی, لیکن چند ایک اور حقوق کی طرف اشارہ کر دوں. بیوی کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ خاوند اپنی مرضی سے جتنی دیر چاہے گھر سے باہر نہیں رہ سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں حضرات صحابہ کے مشورہ سے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی مسلمان جہاد کی غرض سے بھی 4 یا 6 ماہ سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہ رہے. عورت کا یہ حق ہے کہ خاوند 4 یا 6 ماہ سے زیادہ گھر سے باہر نہیں رہ سکتا. ہاں اگر وہ مشترکہ مصلحت کے لیے رضامند ہو تو پھر 4-6 ماہ کی بجائے 1-2 سال جس پہ وہ راضی ہو جائے, یہ اس کا حق ہے, تو پھر خاوند باہر رہ سکتا. ایک اور حق جو عورت کا ہے وہ یہ ہے, خاوند گم ہو گیا ہے, لاپتہ ہو گیا ہے, اور اللہ معاف کرے بہت سے لوگ جو دیار غرب میں جاتے ہیں یورپ امریکہ میں, معلوم نہیں, بیچاری عورتیں بیٹھی ہیں رو رہی ہیں اور وہ پتہ نہیں کہ کہاں کہاں اپنے آپ کو اور اپنے مستقبل کو برباد کر رہا ہے, کچھ خبر نہیں, لاپتہ ہے. سال گزر جاتے, عورت کا یہ حق ہے اگر کوئی شخص لاپتہ ہو جائے 4 سال تک انتظار کرے, 4 سال تک نہ آئے, اسلامی عدالت وہاں معاملہ پیش ہو, اس کے بعد 4 ماہ 10 دن عدت گزارے اور اس کا نکاح نئے سرے سے ہو جائے. عورت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ خاوند طلاق تو دے سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ساری زندگی طلاق کو لٹکائے رکھے, نہ بیوی ہے نہ متعلقہ ہے, یہ بات نہیں. خاوند جب 3ری طلاق دے چکے اس کے اختیارات ختم ہو گئے, اور اگر 1 طلاق دے اس کے بعد چپ رہے تب بھی جب 3 قرو گزر جائیں, اس نے صرف 1 ہی دفعہ طلاق دی, عورت اس کے نکاح سے نکل چکی, اس کے اولیاء اس کے سرپرست اس کے گارڈین نئی جگہ اس کا نکاح کر سکتے. عورت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے, خاوند نے کہا میں نے اس کے قریب نہیں جانا, اب نہ قریب جا رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. عورت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے, یا تو خاوند سیدھا ہو جائے یا پھر عورت کی جدائی کا راستہ ہو جائے. عورت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے, کوئی شخص یہ کہے کہ میری عورت مجھ پر میری ماں کی طرح ہے, اب کیا کرے, عورت لٹکی نہیں رہے گی. خاوند اس بات کا پابند ہے اگر اس نے رجوع کرنا ہے, یا ایک مسلمان گردن آزاد کرے یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اگر گردن آزادی کی طاقت نہیں, اور اگر 2 ماہ پھر 2 ماہ کے روزے رکھے اور اگر وہ بھی طاقت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. عورت کے اس طرح اسلام نے کتنے ہی حقوق بیان کیے, اور عورت کے حقوق کے متعلق آج کی نشست میں جو بات ہوئی ہے اس کو سمیٹتے ہوئے ایک بات آخر میں اور بیان کر دوں. اس آیت کریمہ میں ہم نے کیا پڑھا, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جس طرح عورتوں کے واجبات ہیں اسی طرح بھلائی کے ساتھ ان کے حقوق ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ کیا کرتے, خود فرماتے ہیں انی اتغین للمرأة کما احب ان تتغین لی, فرماتے کہ میں اپنی بیوی کے لیے کسی طرح زیب و زینت کرتا ہوں جس طرح کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں تو میرے لیے زیب و زینت کرے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر قرآن کریم کی یاد پڑھتے کہ اللہ نے فرمایا ہے جس طرح ان کے واجبات ہیں اسی طرح ان کے حقوق ہیں. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام میں ہمارے جو واجبات ہیں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان واجبات کے ادا کرنے والے بن جائیں, اور ہمارے جو حقوق ہیں اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری جو معمولی حقیر ناقص نیکیاں ہیں اے اللہ کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما, اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما, اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما, اے اللہ انہیں اطمینان و سکون والی ایمان و عافیت والی زندگی عطا فرما, اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیں بنا. اے اللہ ہمارے فوت شدہ بہن بھائیوں پہ رحم فرما, اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما, اے اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ان کے کاروباروں میں خیر و برکات نادی فرما, اے اللہ ہمارے بھائیوں کی اولاد پر اور ان کی بیویوں پہ رحم فرما, اور اے اللہ ہماری بہنوں کے خامدوں پر اور ان کی اولاد پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما, اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما, اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماری کو دور فرما, اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی نیک حاجات کو پورا فرما, اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما, اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ زندگی کا صحیح لطف صحیح چین صحیح سکون تب ہے جبکہ گھروں میں دین ہو. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین عطا فرما, اے اللہ ہمارے گھروں کو دین سے معمور فرما, اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما, اے اللہ ہمارے گھروں میں اسلام کی حکمرانی فرما, اور اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون خیر و برکات اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ بوسنا ہرسک فلسطین ہندوستان کشمیر فلپائن برما صومال ایریٹیریا, اے اللہ کائنات میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما, اور جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما, اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ اہل اسلام کی مدد فرما, اے اللہ اسلام کو بلند و بالا فرما, اے اللہ امت مرحومہ پہ رحم فرما, اے اللہ امت اسلامیہ کو ذلت و رسوائی سے نکال کر عزت و سربلندی عطا فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما, پریشانیوں کو دور فرما, گناہوں کو معاف فرما, بیماریوں کو دور فرما, اپنا محتاج بنا کے ساری کائنات سے بے نیاز فرما. اور اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمارے بھائی عبد الرحمان وہ بیمار ہیں, ان کا آپریشن ہوا ہے, ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ انہیں صحت عطا فرمائے, اور اللہ سارے مسلمانوں کو صحت عطا فرمائے. اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے, ہماری آخرت کو سدھار دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں, اور اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر. اے اللہ محشر کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا. اے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی ہمارے نصیب میں فرمانا, آپ کی شفاعت ہمارے نصیب میں آئے, اور جنت میں ان کی صحبت اور آپ کا دیدار اے اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الى یوم الدین آمین.
دار الہدا, بہترین ریکارڈنگ, معیاری اور سستی کیسٹس اور سی ڈیز کا مرکز دار الہدا.